Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله. حاضرین کرام، خواتین اسلام، تمام تعریف حمد و ثنا پاکی اور بڑائی پاک اور بے عیب اللہ کی ذات ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک حاکم و رازق ہے. بعدہو ہم تمام کے جانب سے ہر آن ہر لحظہ تا ابد درود و سلام ہو سارے انبیاء کرام پر، خصوصاً خاتم النبیین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء احمد مجتبی، محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی ہدایت کے لیے کامل شریعت دے کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. ہمیں اور آپ کو ان کی امت میں جینا نصیب ہوا. موضوع آپ حضرات کو بتلایا گیا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے حالات اور ان کی تعلیمات. آپ جانتے ہیں کہ عربی مہینے کے اعتبار سے یہ جو مہینہ ہے ربیع الثانی کا، اس مہینے کی 11 تاریخ کو 561 ہجری میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا تھا، انتقال ہوا تھا. اسی لیے اس مہینے میں ہمارے بہت سے بھائی ان کی شخصیت کے تعلق سے بیانات رکھتے ہیں، تو لہذا اس مرکز کو بھی خیال ہوا کہ آپ کی شخصیت کے تعلق سے آپ کے سامنے چند باتیں پیش کی جائیں. ویسے تو آپ جس علاقے میں ہیں بہت خوش نصیب علاقے میں ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا سب سے خوش نصیب علاقہ مدراس میں اگر ہے تو رائے پیٹا آئیس ہوس ٹپلیکن ہے. اس لیے کہ سارے بزرگ اور ساری بڑی شخصیتیں اور سارے اچھے اچھے جلسے آپ ہی حضرات کے علاقوں میں ہوتے ہیں. ہم جہاں رہتے ہیں ٹی نگر ہو تو برہمن کا علاقہ ہے، ساری چیزیں ہیں. آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ حضرات کو یہ ساری چیزیں ہمیشہ ملتی رہتی ہیں. البتہ جمعہ کے آپ تعجب کریں گے کہ گزشتہ جمعہ یعنی کل پرسوں کی جو جمعہ تھی، میں اپنے خطبے میں بھی یہی موضوع بنایا تھا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے. اور ہر سال میں بھی جب یہ مہینہ آتا ہے تو شیخ کے تعلق سے ایک خطبہ ضرور دیا کرتا ہوں. لیکن کل میں جمعہ کا خطبہ تو مختصر ہوتا ہے آدھے گھنٹے کا، تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کہاں اور آدھا گھنٹہ، یہ تو بالکل ناکافی ہے. لیکن آج امید ہے کہ ان کے تعلق سے پوری باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو آئیے بالکل ترتیب کے لحاظ سے چلیں گے، یہ کوئی جوشیلا اور یہ وہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں بھی بیٹھا ہوا ہوں اور کرسی بھی ماشاءاللہ بہت آرام دہ ہے، تو لہذا وہ جوش و خروش نہیں ہوگا، بالکل سکون اور اطمینان سے ہم اور آپ آپس میں باتیں کر لیں گے جو دین کی بات ہو. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطبے سے پہلے ایک بات کہا کرتے تھے، میں بھی وہی کہا کہ آج کے خطبے کو شروع کرتا ہوں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اے اللہ جو ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، میں آپ کی رحمت کا مدد کا طلبگار ہوں، آپ کی رحمت کے ذریعے سے میں آپ کی مدد کا طلبگار ہوں. ساتھ ساتھ ایک اور بھی دعا کر لوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے جو کچھ کہلوائے حق کہلوائے، حق کے علاوہ کچھ نہ کہلوائے. کیونکہ زبان سے انسان جو کچھ کہتا ہے یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ صرف ہوا میں چلی جاتی، بلکہ ریکارڈ ہوتا ہے. یہ ریکارڈ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کسی کے تعلق سے یا دین کے تعلق سے ہو، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا ڈر ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ کریں کل کے دن ہمارے نام اعمال میں وہ لکھا جائے گا. تو آئیے سب سے پہلے نام کے تعلق سے. آپ کی والدہ نے آپ کا نام عبد القادر رکھا تھا، آپ کو جو لقب دیا گیا محی الدین دیا گیا، چونکہ انہوں نے اس زمانے میں دین کو زندہ کیا اس لیے محی الدین لقب. کنیت جو تھی وہ آپ کی ابو محمد، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ پورا نام ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. لیکن آپ کے فضائل اور مراتب کے اعتبار سے اور بھی بہت سے نام آپ کے نام کے ساتھ بہت سے الفاظ لوگ لگاتے ہیں، لیکن کسی شخصیت کی پہچان کے لیے اتنا نام کافی ہے. جیسا کہ ہم بھی آپ کو کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. ان ناموں میں جو الفاظ ہیں اس کی تشریح بعد میں ہوگی. آپ کی ولادت بعض حضرات نے 470 ہجری لکھا ہے، بعض نے 471 ہجری لکھا ہے. میں یہ سارے ریفرنس جس کتاب سے لیا ہوں وہ بھی میں آپ کو بتلا دوں، اور وہ آپ کے یہاں آرام سے دستیاب ہوتی ہے. وہ خود کتاب ہے جس کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ہی لکھا ہے، لیکن وہ کتاب عربی میں تھی. ہندوستان میں اس کا ترجمہ فارسی زبان میں ہوا، بعد میں اردو زبان میں ہوئے. اردو زبان میں دو حضرات نے ترجمے کیے ہیں، میں جس ترجمے کا حوالہ دے رہا ہوں وہ ہے امان اللہ خان ارمان سرحدی. یہ کتاب کے ترجمے سے میں آپ کے سامنے حوالہ پیش ہوں. تو اس میں لکھا ہے کہ 470 ہجری میں آپ پیدا ہوئے. پیدا ہونے کے کچھ دن کے بعد ہی بچپن میں ہی آپ اپنے والد کے سایے سے محروم ہو چکے، یعنی ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. والد کا نام سید ابو صالح تھا، جو فوج کے میں سپہ سالار تھے، اسی لیے ان کو جو ٹائٹل دیا گیا تھا جنگ دوست، یعنی آپ فوجی آدمی تھے. والدہ کا نام فاطمہ بنت عبداللہ سومئی تھا. اکثر جو بھی بڑی شخصیتیں ہوتی ہیں تو ان کا شجرہ ہوتا ہے، وہ اپنا شجرہ رکھتے ہیں کہ اب خاندان کا سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے. تو والد کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب مختلف خاندانوں سے ہوتے ہوئے حضرت حسن، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے، اس سلسلے سے حضرت علی تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے. والدہ کا سلسلہ مختلف نسب سے گزرتے ہوئے حضرت حسین، حضرت زین العابدین اور ان کے بعد حضرت حسین اور حضرت علی، یہ سلسلے سے آپ کا وہاں تک پہنچتا ہے. اس اعتبار سے لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ حسنی اور حسینی دونوں ہوئے، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان جو چلتا ہے اس کو حسنی کہا جاتا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان سے جو لوگ آتے ہیں ان کو حسینی کہا جاتا ہے. تو اتفاق یہ ہے کہ آپ والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی ہیں. جتنی بڑی شخصیتیں آپ کو مشہور ملیں گی ان سب حضرات کے شجرہ نسب یہیں جا کے ختم ہوتے ہیں. جب آپ 17 سال تک تو اپنی بستی جس کا نام گیلان تھا، لیکن عربی میں چونکہ گ نہیں ہوتا اسی لیے جیلانی کے نام سے مشہور ہو گئے. تو 17 سال تک کی جو تعلیم ہے، بچپن کی تعلیم جس میں قرآن کریم کا حفظ بھی ہے، یہ سب آپ اپنے بچپن میں ہی کیے، گھر پہ ہی کیے. لیکن اس وقت مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو بغداد جانا پڑا، تو آپ نے والدہ کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا، والدہ نے آپ کے سفر کا انتظام کیا. سفر اس زمانے میں آسانی نہیں تھا، قافلوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا، لہذا آپ قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے. تو آپ کو اس وقت جو خرچ دیا گیا 40 دینار لوگوں نے لکھا ہے، بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ کل اس وقت آپ کے گھر میں جو سکہ تھا، یعنی دینار اور درہم جو اس زمانے کا سکہ تھا 80 تھے، تو آپ نے خود جو اس میں سے 40 لے لیا اور 40 اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا. گویا بچپن سے ہی آپ انصاف پسند تھے، بھائیوں کا حق نہیں مارتے تھے. آج ہم لوگ 1000 ان بڑی شخصیتوں کو مانتے ہیں، جھومتے ہیں، چومتے ہیں، لیکن پھر بھی بڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے بھائی بھائی کا حق مارتا ہے یا بھائی بہن کا حق مارتا ہے، یا سارے بھائی مل کے بہن کا حق مار لیتے ہیں. تو ایک طرف شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کے عاشقوں میں ہیں، اور دوسری طرف یہ سارے کام بھی کرتے رہتے ہیں ہم لوگ. بڑی شخصیتوں کی زندگی سے ہمیں بہت سی چیزیں سیکھنی چاہیے، لیکن جو سیکھنا ہے وہ نہیں سیکھتے ہیں، جو نہیں سیکھنا ہے وہ سیکھ لیتے ہیں. بہرکیف چلیے آگے بڑھتے ہیں. یہ ساری تیاریوں کے بعد آپ سفر کے لیے جب بالکل تیار ہو گئے، تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو صرف ایک بات کی نصیحت کی، وہ یہ نصیحت کی کہ بیٹے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، جس حال میں بھی ہو سچائی کا دامن ساتھ رکھنا، جھوٹ نہیں بولنا. خیر قافلہ روانہ ہوا، راستے اس وقت بڑے خطرناک ہوا کرتے تھے، چور ڈاکو ایسے قافلوں کو، لوگوں کے مال کو لوٹ لیا کرتے تھے. لہذا جب یہ ہمدان ایک شہر آتا ہے جو عراق اور ایران کے علاقوں میں کہلاتا ہے، وہاں پہنچے تو قافلہ ان لوگوں کے اوپر ٹوٹ پڑا. ایک چوروں کا قافلہ، رہزنوں کا قافلہ ان کے اوپر ٹوٹ پڑا، سارا مال لوگوں کا چھین لیا، لیکن ان کو بچہ سمجھ کے چھوڑ دیا، اس لیے کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے اس وقت 17-16 سال کی عمر تھی آپ کی. آخر میں ایک چور ان سے پوچھا کہ بچے تمہارے پاس کیا ہے، تو انہوں نے کہا میرے پاس 40 درہم ہے. تو چور سمجھا کہ یہ بچہ مذاق کر رہا ہے، چھوڑ دیا. دوسرے نے بھی پوچھا تو آپ نے وہی جواب دیا، تو وہ بھی مذاق سمجھا، چھوڑ دیا. لیکن دونوں نے اپنے سردار کو جا کر کہا کہ ایک بچہ ہے جو ایسے ایسے مذاق کر رہا ہے ہم لوگوں سے، کہا کہ بچے کو لاؤ. جب آپ کو لے جایا گیا چوروں کے سردار کے پاس، تو اس نے جب پوچھا تو آپ نے بھی کہا کہ ہاں میرے پاس 40 درہم ہے. کہا کہاں ہے، تو آپ نے بغل میں جو ان کے ماں نے ان کے لباس میں سی دیا تھا وہ نکال دی. تو چوروں کے سردار نے کہا کہ بچے تم کو معلوم ہے کہ ہم لوگ چور ہیں، مال چھین لیتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، اگر تم چاہتے تو جھوٹ بول دیتے، تمہارا مال بچ جاتا. لیکن آپ نے کہا کہ جب میں گھر سے روانہ ہوا تھا تو میری ماں نے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹے جس حال میں بھی ہو جھوٹ نہیں بولنا. میں 40 درہم کے لیے ماں کی وصیت کو چھوڑ دوں، توڑ دوں؟ مجھے یہ گوارا نہیں کہ اس معمولی سی حقیر رقم کے لیے ماں جیسی عظیم شخصیت کے وصیت کو توڑ دوں. تو کہتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. آپ کے دل سے یہ جو بات نکلی تو چوروں کے سردار پر اثر ہوا اس کا. اس نے کہا کہ تم اتنے چھوٹے بچے ہو کر ایک ماں کی وصیت کو نہیں توڑے، ماں کی نصیحت کو نہیں بھولے. ایک ہم ہیں کہ پوری زندگی اللہ تبار و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، لہذا اے بچے آج ہم بھی توبہ کرتے ہیں چوری سے اور تمہارے باتوں میں ہم آتے ہیں. تو لہذا چور نے بھی توبہ کیا اور سارے جو اس کے لوگ تھے سب کے سب توبہ کر. میں ابھی تک وہی الفاظ چل رہا ہوں جو ہمارے جمعہ کے خطبے کے تھے، باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں آئیں. یہاں پر تھوڑی سی بات کے لیے دیکھا جائے کہ آج لوگوں کا مزاج بن گیا ہے کہ سچ بولنے سے مصیبت آتی ہے یا نہیں؟ بیپار میں کہیے، کاروبار میں کہیے، رہن سہن میں کہیے، معاملات میں کہیے کہ بھائی سچائی اختیار کرو، تو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آج کے زمانے میں سچائی اختیار کریں گے تو ہم جی سکتے ہیں. जरा सोच कर देखिए कि वो जमाना भी ऐसा ही था। जिस वक्त हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना था, यही हालात थे कि कुछ लोग ऐसे थे जो ये समझते थे कि हम दीन पर अमल करेंगे तो दुनिया पे नहीं चल सकते हैं, दुनिया में रहेंगे तो दीन में नहीं चल सकते। शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह उसको कैसे इस्लाह करते हैं हम आपको बतलाएंगे। तो आज भी हम और आप सोचें कि सच बोलने में भलाई है या सच बोलने में नाकामी है। ये हमारे सोचने का अंदाज बदल गया है कि सच बोलने से तकलीफ होती है। नहीं, सच बोलने से जाहिरी तकलीफ तो होगी लेकिन उसके रिजल्ट, उसके फायदे अच्छे होंगे। झूठ बोलने से हो सकता है कि जाहिरी फायदा हो लेकिन उससे हमारा ईमान भी जाएगा और उस झूठ के जरिए से जो हम कमाएंगे, जो हासिल करेंगे, वो हमारे किसी फायदे का नहीं होगा। लिहाजा याद रखिए, सच बोलना ये बहुत बड़ी चीज है और झूठ बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन चूंकि मौजू नहीं है कि सच और झूठ के बारे में मैं आपको बताऊं, आप हजरात सब पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, चेहरों से आपके बात जाहिर हो रही है कि आप कोई मामूली सामईन नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, लिहाजा आप जानते हैं कि इस्लाम ने एक एक चीज को जो मना किया है उसमें कितनी फायदे। अगर शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ थोड़ी सी अपनी जबान को हरकत देते, जैसा कि आज झूठ बोलना कितना आसान है कि लोग मामलात में ही नहीं दीन के बारे में भी झूठ बोलते हैं, और खुद शेख के नाम पर भी बहुत से झूठ बोले जाते हैं। यानी जिस शेख ने बचपन से हमको सच की तालीम दी और सच बोलकर आपने पूरे काफले के माल को बचाया, खुद अपना ईमान भी बचाया, और इसी सच की वजह से कितने लोग जो है ईमान में दाखिल हो गए, लेकिन आज ऐसा झूठ बोलकर लोगों के ईमान को ईमान से बाहर किया जाता है। जरा सोच कर देखिए कि हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने सच बोलकर सबको बचा लिया। तो सच्चाई में फायदे हैं, नुकसान हरगिज नहीं है। हमारे जो सोचने का अंदाज है कि आज के दौर में हम कैसे सच बोल करके जी सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इस्लाम के उसूल वो हैं कि हर दौर में हमको कामयाब करने के लिए, लिहाजा हमें सच्चाई का ख्याल रखना है। खैर, उसके बाद काफिला बगदाद पहुंचा और आप बगदाद में तालीम हासिल किए, क्योंकि उस वक्त जो बगदाद था सारे इल्म का मरकज था, हर एतबार से मरकज उस वक्त मुसलमानों का बगदाद कहलाता था। बड़े बड़े उलमा, ख्वाह इल्म तफसीर के हों, फिका के हों, हदीस के हों, जिस फन के भी हों, सारे के माहिरीन वहीं जो है मौजूद हुआ करते। आपके असातिज़ा में जिनसे आपने तालीम सीखी कई नाम आते हैं, लेकिन उनमें से जो बहुत ज्यादा मशहूर हैं वो हैं अबुल खताब महफूज अल हम्बली, दूसरे हैं अबुल हसन मोहम्मद बिन काजी अबू याला अल हम्बली, फिर एक तीसरे हैं काजी अबू सईद मुबारक बिन अली मखरमी अल हम्बली। तीन ये बड़े शेख हैं, इनके और भी हैं, इल्म तफसीर में दूसरे हैं, इल्म फिका में दूसरे हैं, इल्म रियाजत जिसको ये कहा जाता है उसमें अलग हैं, अलग अलग फन के अलग हैं, लेकिन ये जो तीन हैं ये ज्यादा मशहूर हैं। बहुत से लोगों को एक परेशानी होती होगी कि इसमें एक लफ्ज आ रहा है अल्हम्बली अल्हम्बली, हाँ ये चीज आपको बाद में पता चलेगी कि ये क्या चीज है, पहले सिर्फ सुनते जाए। इसलिए मैंने कहा ना कि आज का खुतबा ऐसा कुछ नहीं होगा, तकरीर जो बहुत जोशीला हो, बस एक सोचने समझने के लिए एक हक की तलाश में हम और आप बैठे हैं। तो आप इन सारे फन को हासिल किए वहां रहकर, तकरीबन ये पूरा साल जो है 9 साल का लगता है, पूरे बगदाद में रहकर जो आपने इल्म हासिल किया ये 9 साल का अरसा होता है। उसमें आपने इल्म तफसीर, इल्म हदीस, इल्म किरात, लुगत, अदब, नहो, अरूज, जितने भी इल्म थे माहिर उस वक्त, ये सारे उलूम आप उस वक्त हासिल करते हैं। फिर उसके बाद आप दरसो तदरीस में लग जाते हैं, यानी आप इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते हैं। आप उसी बगदाद में एक मदरसा कायम करते हैं और उस मदरसे में आप दर्स दिया करते हैं, साथ ही साथ वहां की जामे मस्जिद में खुतबा भी दिया करते थे। दर्स का ये आलम था कि कभी कभी 70,000 लोग शरीक हुआ करते थे, जिसमें बड़े बड़े लोग भी आते थे, खवास, उलमा, اور دوسرے لوگ بھی. بعض لوگوں نے تعداد کو بڑھا کر کے بھی لکھا ہے دوسری کتابوں پہ, 100,000 تک بھی لکھا ہے بیانات وغیرہ میں. اب یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس زمانے میں لوگ اتنی بڑے مجمع کو کیسے خطاب کرتے تھے. آج ہم لوگوں کی آواز کو پہنچانا بڑا مشکل ہے اس زمانے میں. تو اس زمانے میں ایک سلسلہ تھا جس کو کہا جاتا ہے مکبر. ایسے اور بھی لوگوں کے بارے میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام مسلم, ایسے بڑے بڑے محدثین کے بارے میں بھی آئے کہ ان کی مجلسوں میں بھی بڑی بڑی تعداد میں لوگ ہوا کرتے. اس زمانے میں ہوتا تھا کہ شیخ لوگ ایک الفاظ کہتے تو دوسرے مکبر اس الفاظ کو دوسروں تک پہنچاتے. اس طریقے سے الفاظ پہنچائے جاتے تھے. تو بہر کیف درس میں آپ کے کافی تعداد میں لوگ جو ہے شریک ہوتے تھے اور آپ کے درس سے جو ہے مستفید ہوتے, بہت سے دلوں کو روشن کرتے, بہت سے دلوں کو, قلوب کو, ان کو جو ایمان اور اسلام ان ساری چیزوں کی جو یہ ہوتی تھی. آپ ساتھ ہی ساتھ فتویٰ بھی دیتے تھے. تو اس وقت کا جو دور تھا آپ کے تمام فتوے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پہ ہوا کرتا تھا. یہ وجہ ہے کہ آپ اپنی کتاب غنیت الطالبین میں ہر جگہ ہمارے امام, ہمارے امام, یعنی امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کا نام لیتے ہیں. تو اس اعتبار سے آپ اپنے آپ کو حنبلی کہا کرتے ہیں. صرف آپ ہی کی شخصیت نہیں بلکہ جتنی بھی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں, علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے بڑے حضرات, یہ سب بھی اپنے آپ کو حنبلی ہی کہا کرتے تھے. لیکن ان لوگوں کا رجحان ایسا نہیں تھا جیسا کہ آج ہم لوگوں کا ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ تقریر کرنے والے کون ہیں, یہ کون سی جماعت کے ہیں, کدھر ہے. یہ نظریہ اس زمانے میں نہیں تھا. وہ لوگ جو سچ ہوتا تھا اللہ کی کتاب قرآن کریم اور کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, اس سے یہ لوگ اپنا بھی عمل کرتے تھے اور دوسروں کو بھی یہی تعلیم دیتے تھے. آج جیسی جو ایک ذہنیت بن گئی ہے ویسی ذہنیت اس زمانے میں نہیں ہوا کرتی تھی. لہذا آپ اگر غنیت الطالبین اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ نے نماز وغیرہ کے جو طریقے انہوں نے لکھے ہیں وہ سب امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, انہی کے طریقے آپ کی کتاب میں سب ملیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے شادی بیاہ, تو آپ نے شادیاں بھی کیں اور الحمدللہ ایک سے لے کر 4 شادیاں آپ نے کی. اور آپ کو جو بچے ہیں کل 49 بچے ہیں. 49 کے مطلب 49. ہاں آج کا دور نہیں تھا ہم دو ہمارے دو بول کے. لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے. تو بہر کیف آپ کے بہت سے بچے, بعض لوگوں نے یہ تک بھی لکھا ہے کہ آپ کو 20 لڑکے تھے باقی سب لڑکیاں تھیں, وہ تک بھی کتابوں میں لکھا گیا. پھر اس کے بعد آپ کا جو وصال ہوا ہے تقریباً 40 سال سے زیادہ آپ درس دیتے ہیں اور خطبہ بھی دیا کرتے تھے. خطبے میں بھی یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہاں آج متولی صاحب ہیں تو کچھ الگ موضوع بنایا جائے, ایسا کچھ نہیں تھا. بلکہ آپ اتنا حق کو اس طریقے سے پیش کرتے تھے کہ کبھی بادشاہ بھی اگر خطبے میں بیٹھا ہوتا اور کوئی طریقہ ایسا ہوتا, مثال کے طور پر کسی نے, بادشاہ نے کسی قاضی کو ایسا بنایا ہو جو لائق نہیں ہو, تو باقاعدہ آپ خطبے میں بادشاہ کو, کیوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں گئے. تو لہذا آپ جمعہ کے خطبے میں ہی کہہ دیتے تھے کہ تو نے جو قاضی بنایا ہے وہ اس لائق نہیں ہے, اور بادشاہ بھی تھا جو آپ کی بات کو سن کر اس قسم کی اصلاح اگر کرنا ہو تو کرتا بھی تھا. آج کل ایک اور چیز جو ہے, اور اس زمانے میں بڑا زیادہ تھا کہ بادشاہ لوگ اگر آتے تو اٹھ کر کھڑے ہونے کا رواج, اور ان کو فرشی سلام جسے کہتے ہیں, یہ سب کا رواج تھا. جس کا نتیجہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ کیا کرتے تھے کہ اگر ان کو معلوم ہوتا کہ کوئی بادشاہ ان سے ملنے کے لیے آ رہا ہے یا ان کے درس میں آ رہا ہے یا ان کے پاس آ رہا ہے, تو آپ اٹھ کر کہیں چلے جاتے. جب بادشاہ آ کے بیٹھ جاتا تب آپ آتے تھے. تاکہ اس کے آتے وقت نہ اٹھنے کی مصیبت پیدا ہو اور نہ اسے سلام مارنے کی مصیبت پیدا ہو. یہ بھی ہے نا آج کل ہمارے یہاں بہت یہ ہے کہ اٹھنا اور یہ کرنا اور وہ ساری چیزیں. تو دیکھیے یہ اللہ کے بندے کتنا احتیاط کرتے تھے کہ کہیں بھی ذرا برابر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ کے خلاف نہ ہو, اس لیے کہ یہ چیز سنت کے خلاف, یہ اٹھنا اور یہ ساری چیزیں کرنا کسی بڑے کے لیے. تو آپ احتیاط کرتے تھے, ایسا کرتے تھے کہ فتنہ بھی نہ ہو. کیونکہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو بڑے بڑے علماء کرام کو اس لیے بادشاہوں نے یا تو قتل کروا دیا یا ان کو کوئی عہدہ اور منصب اس لیے نہیں دیا کہ وہ ان کو سلام نہیں کرتے تھے یا ان کے دربار میں اٹھ کر جو ہے جھکتے نہیں تھے, یا وہ آتے تھے تو اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے. حالانکہ علم اور عمل اور تقویٰ کے اعتبار سے یہ بڑی بڑی شخصیتیں ہوتی تھیں, محض یہ کام نہ کرنے کی وجہ سے ان کو کوئی حقیقت اور وقت نہیں تھی. جبکہ جاہل لوگ, فتنہ پرور لوگ, بادشاہوں کی یہ سیجیں کر کے اور بادشاہوں کے سب سے بڑے مخرب اور دوست بن کر کے انہوں نے اسلام کو بگاڑا ہے. اگر زیادہ دور آپ نہیں جا سکتے ہیں تو صرف ہمارے ملک کی تاریخ اٹھا کر اکبر کا دور اٹھا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکبر کے زمانے میں جتنے بھی لوگ تھے, لوگ اکبر کو برا کہتے ہیں کہ اس نے ایک نیا دین قائم کیا, یہ اکبر کی غلطی نہیں تھی. اس دور کے جو بادشاہ کے ساتھ جو علماء تھے, جن کو علماء سو کہہ سکتے ہیں, ان لوگوں نے اکبر کو مجبور کیا تھا ایک نیا دین بنانے پر. کیا اس زمانے میں نیک علماء نہیں تھے؟ تھے, لیکن جو نیک علماء تھے وہ سب ہٹ جاتے تھے کیونکہ ان کو یہ سب چیزیں پسند نہیں تھی. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سارے فتنوں سے, کیونکہ ان کا مطلب تو اصلاح کرنا تھا, تو لہذا آپ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑھ کر کے پورے عوام کو اصلاح سے دور کرنے کے بجائے آپ ان فتنوں سے بچ کر کے, کہ ہمارا ان کا مقصد عوام کی اصلاح تھا, لہذا وہ یہ کام کر لیتے تھے. تو بہرکیف ایسے بارہا آپ کی زندگی میں ہوا اور آپ اس طریقے سے اس فتنے سے بھی بچ جایا کرتے تھے. پھر اس کے بعد آپ کے فرزندوں میں کئی فرزند ہیں جو آپ کے بعد درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھے, جس میں جو ہے شاہ عبد الرزاق ہیں, شاہ عبد الوہاب ہیں, یہ سب بڑی بڑی شخصیتیں بڑے آپ کے فرزندوں میں سے ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے درس کو جاری رکھا. زندگی میں ایک اور دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ آپ کا لباس, آپ کی غذا, وہ بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ لباس کا بھی انسان کی زندگی پہ بہت اثر پڑتا ہے اور غذا کے بھی انسان کی زندگی پہ بہت اثر پڑتا ہے. آپ کے لباس کے بارے میں لکھا ہے کہ بہت سادہ لیکن پاک صاف نفیس, اور آپ لباس کے بارے میں بڑے نفیس تھے. کبھی کبھی باہر ملکوں سے بھی آپ کے پاس اچھے سے اچھے لباس آتا اور آپ اسے ایک دن پہنتے اور کسی کو صدقہ خیرات کر دیتے. آپ کو یہ بھی معلوم چاہیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تاجر بھی تھے, بہت بڑے تاجر. جیسا کہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ایک بار آپ کا تجارت کا سامان کشتی پہ لاد کر سمندر کے راستے سے جا رہا تھا, اور بھی دوسرے لوگوں کے سامان بھی دوسری کشتیوں پہ جا رہے تھے. کسی نے آپ کو آ کر خبر دی کہ آپ کا جو مال جا رہا تھا وہ ڈوب گیا, تو آپ نے کہا الحمدللہ. لیکن کچھ دیر کے بعد وہی آدمی آ کر خبر دیا کہ نہیں نہیں, وہ آپ کا مال نہیں تھا بلکہ کسی اور کا تھا, آپ کا مال بچ گیا. تو آپ نے کہا الحمدللہ. تو آدمی پریشان ہوا, کہا کہ یہ کیا بات ہے, میں نے پہلے آپ کو تکلیف دے خبر دی تھی کہ مال ڈوب گیا تب بھی آپ نے کہا الحمدللہ, اور ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مال بچ گیا تب بھی آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ. کہا کہ جس وقت ڈوبا اس وقت بھی اللہ کا تھا, جس وقت بچا اس وقت بھی اللہ کا تھا, دونوں اللہ ہی کی حالت میں تھی, دینے والا وہی تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو میں ہر سال برابر حساب سے زکات نکالتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے زکات کے معنی صرف پاک کے نہیں حفاظت کے بھی رکھے ہیں, جس مال میں زکات نکالا جائے گا اس کو کوئی ہلاک نہیں کر سکتا, لہذا مجھے یقین تھا جب تُو نے پہلی بار خبر دی تو مجھے یقین تھا کہ وہ میرا مال نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ میں نے تو زکات نکالا, اور اگر ڈوب بھی گیا تو اللہ کا تھا، اللہ نے لے لیا تب بھی الحمدللہ. تو اسے پتا چلتا ہے کہ آپ ایک بہت بڑے تاجر بھی تھے. لباس وغیرہ بڑا نفیس پاک صاف ستھرا استعمال کرتے، غذا بھی آپ کی بڑی صاف ستھری اور جو ہے معمولی غذا ہی استعمال کرتے تھے. آج کل نہیں کہ ہمارے جو بڑے پیر صاحب لوگ ہوتے ہیں، جتنا نرم نرم غذا رہتا ہے کھا لیتے ہیں، بچ جاتی ہیں تو ہڈیاں مریدوں کو دیتے ہیں. شیخ ایسے نہیں تھے. شیخ پہلے جتنی بھی غذا آتی تو آپ دیکھتے کہ غریب غربا اگر ہیں تو ان میں پہلے تقسیم کرتے تھے، بعد میں آپ کھاتے تھے. اور یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے تشریف لے گئے تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ رکنا پڑا، اور آپ کے ساتھ غلام تھے، سب تھے. تو آپ کو جب دودھ والا واقعہ آپ سنے ہوں گے اس سیرت کے بیانوں میں کہ آپ نے سب سے پہلے دودھ نتارا تو سب سے پہلے غلام کو دیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے. تو نبی کی سنت یہ ہے کہ پہلے غریب غربا اور دوسروں میں تقسیم کیا جائے، پھر اس کے بعد یہ ہو. لیکن آج کل کے برانہ مانیے گا آپ لوگ، آج کل کے پیر لوگوں کا حال یہ ہے کہ جتنا نقد نقد ہے اپنے لیے، چھوٹ گیا تو مریدوں کے لیے. یہ چیز جو ہے صحیح نہیں ہے، یاد رکھیں. یا لیڈروں کا بھی وہی حال ہے، ملک کے لیڈروں کا بھی، کرپشن سے جتنا بچ جائے تو عوام کے لیے، ورنہ جتنا ہو سکے وہ لوگ جو ہے کرپشن کر کے اپنی زندگی بناتے. یعنی نعرہ دیا گیا کہ غریبی ہٹاؤ، اپنی غریبی ہٹا لیتے ہیں، ملک تو غریب ہی رہتا ہے، اپنے خاندان کی غریبی ہٹا لیتے. تو بہر کر کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کی غذا بھی بالکل سادہ تھی. گویا میں یہ سب چیزیں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ انہی سب چیزوں کو لے کر کے لوگ آپ کی زندگی کے بارے میں بہت بیکار باتیں کرتے ہیں. اسی لیے ہم آپ کو بتلا رہے ہیں کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی کتنی سادی تھی. ایک طرف ان کا مقام اور مرتبہ دیکھیے اور دوسری طرف سادگی دیکھیے کہ رہن سہن، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا کتنا سادہ ہے. جبکہ آج کے حالات یہ ہیں کہ انسان کے پاس تھوڑا کچھ ہو جائے تو پھر اس کے دیکھیے کہ اس کی بات چیت، اس کا رہن سہن، اس کی ساری چیزیں کتنا جلد بدلتی ہے. نہیں، انسان کی زندگی کے لیے اصل چیز وہ نہیں ہے، انسان کی زندگی کے لیے اصل اعمال اور ایمان ہے. یہ بڑی چیز ہے. ظاہر جتنی چیزیں ہیں یہ سب ختم. اخلاق و عادات جو بہت بڑی چیز ہے، اخلاق اور عادات، اب اس کے تعلق سے بھی بہت سے لوگوں نے بہت سی چیزیں لکھی. ان میں سب نے جو جامع بات لکھی ہے کہ وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو خاموش رہنا زیادہ پسند کرتے تھے. اب خاموش رہتے تھے تو مطلب درس و تدریس بیانات کیسے، مطلب ہے کہ بیکار باتیں نہیں کرتے، گپ شپ نہیں کرتے تھے. ماشاءاللہ مسلمان علاقوں میں چلے جائیے، رات کے 11 بجے تک لوگ دروازوں پر، دریچوں پر بیٹھ کر جو ہے ایسی گپ شپ، نوجوان سے لے کے بڑے سے لے کوئی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر مدراس سے شروع کریں گے تو دہلی جا کے ہی ان کی بات ختم ہوتی ہے. بیکار کی باتیں. نوجوان آپ لوگوں میں شاید نہیں رہے گی یہ بات، میں ایسے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں جن کی دین، جو دین سے دور ہیں. بیکار کی گپ شپ، کسی ایک کے گھر کے بارے میں اٹھائے تو محلے میں جتنے گھر ہیں سب کے بارے میں بات چیت، کسی ایک کے اخلاق کے بارے میں اٹھائے تو سارے لوگوں کے اخلاق اس میں آ جائیں گے. بیکار کی بات چیت، کوئی ضرورت نہیں اس سے، کوئی فائدہ نہیں اس سے، نہ کچھ بننا ہے نہ بگڑنا ہے، نہ ایک روز کی روٹی چلنی ہے نہ ایک روز کی روزی بننی ہے. تو بیکار کی بات چیت، یعنی جتنے بیکار بات چیت ہیں اس سے آپ خاموش رہنا پسند کرتے تھے. درس ہوا اس کے بعد اپنے کام میں لگے، مطالعہ کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں. صرف جمعہ کو آپ باہر نکلتے تھے اور وہی جامع مسجد میں جاتے اور خطبہ دیتے تھے. خطبے میں جو کچھ کہنا ہو بالکل حق بات کہتے، کسی کا ملاحظہ نہیں، کسی کا یہ نہیں. تو پھر اس کے بعد جو ہے بادشاہ اور عمرہ، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ اس کے لیے کھڑے ہونا، یہ سب وہ بالکل غلط سمجھتے تھے. مال و دولت سے تو بالکل محبت نہیں تھی. ایک بار شیطان جس طرح ہر آدمی کو آزماتا ہے، بہکاتا ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی آیا اور کہا کہ شیخ آپ اتنے بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، آپ کے اتنے مریدین ہیں، آپ کے درس میں اتنے لوگ شریک ہوتے ہیں، پورا بغداد ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کی خلافت جہاں تک ہے وہاں تک آپ کے فتوے چلتے ہیں، لیکن آپ کے پاس دولت نہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں زمین کا مالک میں اپنے نیک بندوں کو بناؤں گا. تو اگر آپ مالک ہیں تو آپ کے پاس خزانے اور دولت بھی ہونی چاہیے. تو شیخ نے کہا کہ دیکھو دولت میرے پاس ہے, دولت میرے ہاتھ میں بھی ہے, میرے جیب میں بھی ہے, لیکن اس کی محبت میرے دل میں نہیں ہے. تو دولت ہونا برا نہیں ہے, اس کی محبت میں اپنے آپ کو ہلاک کر لینا جو سورہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اکثر لوگ جب عالموں سے دولت کے تعلق سے بات سنتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھائی عالم لوگوں کو کیا ہے, خالی ہمیشہ اس کے خلاف ہی بولتے رہتے. نہیں, ہم دولت کے خلاف تو اسلام بھی نہیں ہے, مال کے خلاف اسلام بھی نہیں. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جائز مال جتنا بھی ہو وہ کوئی برا نہیں ہے, اور جتنا بھی ہو آپ کے پاس اس کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ یہ چیز انسان کو جب اگر دل میں محبت آ گئی تبھی وہ ہلاک ہوتا ہے. اگر اس کے پاس ہے اور اس کی محبت دل میں نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں. تو شیطان کو آپ نے یہی جواب دیا کہ دولت میرے پاس ہے, میرے ہاتھ میں بھی ہے, میرے جیب میں بھی ہے, لیکن اس کی محبت میرے دل میں نہیں ہے. یہ یاد رکھیں. تو مال کی محبت بالکل آپ کے دل میں نہیں تھی. مسکین غریب اور دوسرے قسم کے جو لوگ بیوہ یتیم, ان کی آپ ہمیشہ خدمت کیا کرتے تھے, ہمیشہ پہلے ان کا خیال کرتے اس کے بعد ہی اپنا گھر کی ضرورت. اگر آپ تعجب کریں گے تو اتنی بڑی شخصیت سب کچھ, لیکن لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ گھر کے ضروری چیزیں خود خرید کے لاتے تھے, اور اگر گھر میں کبھی ضرورت پڑتی تو گھر کے کام کاج میں بھی ہاتھ بٹاتے تھے بیوی. آج کل ہم لوگ کچھ اور سمجھتے ہیں, بیوی کا مطلب یہ کہ سب کچھ وہی کرے, بیمار ہو تب بھی ساری چیزیں, تو نہیں گھر کا کام بھی کرتے تھے اپنے ہاتھ سے. یہ ساری چیزیں اخلاق و عادات میں آتی. آپ کی کتابیں, آپ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں, کیا بہت سی کتابیں آپ کی طرف منسوب ہیں, یعنی لوگوں نے کہا ہے کہ یہ آپ کی ہے آپ کی ہے, لیکن حقیقت یہ کہ چار کتابیں آپ نے لکھی جس میں شک نہیں ہے, باقی کتابیں آپ کی طرف منسوب کی گئی. اس میں سب سے پہلی کتاب ہے غنیت الطالبین, جو بہت مشہور ہے, بہت زخیم بھی ہے. دوسری ہے فتوح الغیب, تیسری ہے فتح ربانی, اور ایک قصیدہ ہے جو آپ کی طرف منسوب کیا گیا, وہ قصیدہ غوثیہ. نام سے خود پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کی طرف منسوب کیا گیا, کیونکہ آپ اس کتاب اگر آپ کی ہوتی تو آپ یہ نام نہیں رکھتے, آپ جو ہے اس کا نام یہ نام نہیں رکھتے, لہذا خود پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب بھی آپ کی طرف منسوب کی گئی ہے. اور بھی اس کے علاوہ کچھ کتابیں جو آپ کی طرف منسوب کی گئی ہیں. اب اصل چیز پہ ہم اور آپ آتے ہیں کہ یہ جتنی چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بتائیں, اور آج یا خاص کر اس مہینے میں جتنی چیزیں آپ کے علاقے میں ہوتی ہیں یا آپ کے نام پر ہوتی ہیں, وہ بالکل الگ ہے اور یہ بالکل الگ نظر آ رہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کی شخصیت تو یہی تھی, اس میں کوئی شک نہیں. کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں آپ ان کے نام کی ہو تو آپ کی شخصیت کے تعلق سے جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ یہی ہیں آپ کی شخصیت. کسی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں اس میں سے جو کتاب ہو, خاص کر غنیت الطالبین آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہی ملے گی, اس میں کوئی شک. اب رہ گئی آپ کی تعلیمات. حالات تو آپ کے یہ ہیں. حالات میں ایک چیز اور بتلاؤں, جیسا کہ میں نے اپنے خطبہ جمعہ میں بتلایا تھا کہ کن حالات میں آپ پیدا ہوئے, جس کا تھوڑا سا ذکر میں نے کیا تھا کہ اس وقت حالات یہ تھے مسلمانوں کے کہ لوگ دین سے دور ہو رہے تھے اور دنیاوی چیزوں میں بہت زیادہ مائل ہو رہے تھے, اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ دین الگ ہے دنیا الگ. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک طرف اپنے درس و تدریس, اپنے عمل, اپنے اخلاق سے یہ ثابت کیا کہ ایک آدمی, ایک مسلمان پوری طریقے سے باعمل آج کے دور میں بھی ہو سکتا ہے. دوسری طرف آپ نے تجارت کر کے لوگوں کو یہ بتلایا کہ آج کے دور میں بھی سچائی اور ایمانتداری کے ساتھ تجارت بھی ہو سکتی ہے. और दोनों काम करके ये बतलाया आपने कि आज के दौर में भी एक आदमी दोनों काम कर सकता है और किसी में रुकावट नहीं हो सकती। असल पैगाम आप अपनी जिंदगी से उस दौर में भी यही दिए और आज के दौर में भी जैसा हम मुसलमानों का जहन बटा हुआ है, बहुत से लोग जो दुनिया में पूरी तरीके से लगे हुए हैं कारोबार में, उनको दीन की दावत, दीन के कामों के, भाई हम तो हमारे काम में बड़े मजबूर हैं, पैसे होना तो हम दे देंगे, बाकी दूसरी चीजें हमको छोड़ दीजिए। और जो लोग बिल्कुल दीन में लगे हुए हैं उनको देखेंगे तो आप कहेंगे भाई हमको कहां फुर्सत है कि हम ये काम करें। बाहर कैफ, ये याद रखिए कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो इंसान को हर मैदान में कामिल और मुकम्मल बनाने के लिए आया। दूसरे किसी मजहब में यह सहूलत नहीं है, इस्लाम में ही ये सारी चीजें हैं कि एक आदमी मुकम्मल इंसान, मुकम्मल शहरी, बेहतर से बेहतर इंसान, बेहतर से बेहतर शहरी और साथ ही साथ अपने रब की निगाह में बेहतर से बेहतर बन सकता है। यही हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह। अब मैंने जो आयत करीमा तिलावत की उसके ऊपर आइए। मैं बहुत सोचा कि कौन सी आयत पढ़ूं, बहुत सी आयतें जहन में आती रहीं, आखिर मैंने सोचा कि नहीं, जुमा के खुतबे में जो आयत पढ़े थे वही आयत यहां भी रखें ताकि कोई आदमी ना कहे कि वहां अलग खुद आयत पढ़े थे यहां अलग आयत पढ़े, ये भी होता है। और ये आयत बड़ी मशहूर भी है, खुसूसन मस्जिदों में और कोई आयत न लगी हो, बाद हजरात जो है तो इस आयत को बड़े अल्फाज में लगाते हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इसमें कुछ कि खबरदार अल्लाह के नेक बंदों को, दोस्तों को कोई गम और कोई हज़्न व गम और तकलीफ नहीं। ये आयत करीमा का तर्जुमा है, लेकिन उसके बाद वाली आयत भूल जाते हैं, अल्लज़ीन आमनु व कानू यत्तखून, के औलिया की सिफत क्या है कि जो लोग साहब ईमान और साहब तखवा, ये दो शर्त लगाए। अब सबसे पहले ये हम जरा देखें कि कुरान करीम में ये लफ्ज कितनी जगह आया है, लफ्ज औलिया और लफ्ज ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, दो चीजें कि अल्लाह के नेक बंदों को कोई खौफ और कोई गम नहीं होगा। सबसे पहले कुरान करीम सूरह बकरा पहले पारे में यानी अलिफ लाम मीम में ये आयत उस वक्त आई है जब अल्लाह तबारक तआला ने आदम और हव्वा को जमीन पे डाला, आप दोनों को एक साथ अलग अलग, फिर शैतान को अलग अलग, और इन सब को जमीन पे डालने के बाद अल्लाह तआला का फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि हमने तुम सबको अब जमीन पे डाल दिया लेकिन अब तुम्हारे पास जिसके पास भी मेरी हिदायत आए और वो मेरी हिदायत पर अमल करेगा तो उसे कोई खौफ और कोई गम नहीं होगा। ये कुरान की आयत है, सूरह बकरा दूसरे या तीसरे रुकू में होगी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है उसमें यह आयत है। ये पहली बार है, यहां भी देखिए वही लफ्ज आया कि फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जो भी सच्चे दिल के साथ अल्लाह को राजी करने के लिए उसकी शरीयत की इत्तेबा करेगा तो उसे दुनिया और आखरत में कोई खौफ और कोई गम नहीं होगा। फिर उसके बाद ये आयत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो जिक्र आया है पहले पारे में अलिफ लाम मीम के आखिरी हिस्से में, तो यहूदियों और ईसाई जो आपस में ये झगड़ते थे कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मानने वाले हम, तो वहां अल्लाह तआला का बला मन असलम वजहहु लिल्लाह वहुव मुहसिन फलहू अजरु इंद रब्बी वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, याद रखो यहूदी और ईसाई बनने से अल्लाह के पास कोई अजर नहीं है, बल्कि वो लोग जो अपने आप को अल्लाह के लिए, भला मन असलम वजहहु लिल्लाह, अल्लाह के लिए जो अपने आप को, अपने चेहरे को, मतलब ये कि अपने ईमान को, सारी चीजों को अल्लाह ताला के सामने झुका दें, उनके लिए उनके रब के पास अजर है और उनको कोई खौफ और कोई गम नहीं। फिर उसके बाद ये फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून इसी सूरह बकरा में तीसरे पारे में आई है, जहां इन्फाक फी सबीलिल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ताला के रास्ते में माल खर्च करने का, वहां अल्लाह तआला दो तरीके से इख्तियार किया, एक तो वो कहे कि जो लोग दिन में या रात में छुपा कर या दिखाकर, दिखाकर मतलब रियाकारी नहीं, यानी इसलिए दिखा रहे हैं ताकि सामने वालों को भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की आदत बने, ये दिखाना मुराद है वहां, रियाकारी नहीं। तो जो लोग इस तरीके से अपने माल को खर्च करते हैं उनके लिए भी कोई खौफ और कोई गम नहीं। अगर आप इस तरीके से पूरे कुरान में आयतें उठाएं तो 10 तकरीबन 9 या 10 आयतें आती हैं जहां कहा गया कि ये काम करने वाले को भी कयामत में कोई खौफ और कोई गम नहीं। एक जगह अल्लाह तआला कहते हैं कि जो लोग इस्तिकामत इख्तियार करें, इस्तिकामत का मतलब इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, कि जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और उसी पर जम गए, यानी अल्लाह के अलावा पूरी जिंदगी में किसी की तरफ मदद के लिए तवज्जो नहीं की या मदद के लिए किसी को पुकारा नहीं, ईमान पर जम गए पूरी जिंदगी। जैसा कि एक हदीस, एक सहाबी आकर पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आप मुझे ऐसी चीज सिखलाइए जिसके ऊपर नसीहत कीजिए ताकि मैं पूरी जिंदगी उसके ऊपर कायम रहूं, तो आप सल्लम बिल्कुल मुख्तसर सी नसीहत कहते हैं, कुल आमंतु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम, कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ और उसी के ऊपर जम जाओ, हर एतबार से जम जाओ। तो वही आयत करीमा में यहां भी है कि इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, कि जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और उसी के ऊपर जम गए, तो उनके लिए भी कुरान करीम ने कहा सूरह अहकाफ में कि फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उनके लिए कोई खौफ और कोई गम नहीं। बल्कि वहां मजीद चंद चीजें आई कि उनके ऊपर फरिश्ते भी नाजिल होते हैं और आकर कहते हैं कि तुम खौफ मत खाओ, गम ना करो, हम तुम्हारे लिए दुनियावी जिंदगी में भी खुशखबरी देते। तो मालूम यह हुआ कि ये फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून जो लफ्ज कहकर यह कहा जाता है कि औलिया इकराम को कुछ नहीं है, इसमें कोई शक की बात है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं ऐसा एक डेफिनेशन नहीं दिया कि औलिया ये हैं ये हैं वो। ये कहा गया कि जो भी अल्लाह का नेक बंदा बन गया वो अल्लाह का दोस्त है। और अल्लाह के नेक बंदे किनको किनको खौफ और गम नहीं होगा, वो ये है कि सबसे पहले हिदायत पर मुकम्मल तरीके से आ जाएं, या अपने आप को पूरी तरीके से अल्लाह के हवाले करें, अपने माल को अगर खर्च करें तो सिर्फ अल्लाह के लिए खर्च करें, और अपने आप को जब ईमान लाए तो एक बार जम के रहें, तो इन सब लोगों को भी कयामत के दिन हो या दुनिया में हो कोई खौफ और कोई गम नहीं होगा, क्योंकि ये कौन है, ये भी अल्लाह के सब दोस्त। अब रह गया लफ्ज औलिया, कुरान में तकरीबन 40 बार के करीब आया है, 40 मरतबा उससे ज्यादा भी आया, वली या औलिया आया है, वली का लफ्ज भी आया औलिया भी आया, यह वाहिद है औलिया जमा है। लेकिन यह लफ्ज बहुत से लोगों के लिए आया है, खुद अल्लाह के लिए भी यह लफ्ज आया है। आप आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, उसके बाद वाली आयत पढ़िए, अल्लाह वली उल्लदीना आमनो, अल्लाह वली है ईमान वालों का। तो गोया यहां किसके लिए आया, अल्लाह के लिए भी आया, कि अल्लाह भी नेक लोगों का दोस्त है। लेकिन उसी आयत में और भी आया औलिया का लफ्ज, वल्लदीन कफरु औलियाउहुम अत्तागूत, जो लोग कुफ्र के रास्ते में पड़े हुए हैं उनका भी वली है, औलिया है, कौन, तागूत शैतान, उनका शैतान उनका वली है। और अगर आप देखेंगे तो कुरान करीम में शैतान के लिए भी ये लफ्ज आया है। तो मालूम यह हुआ कि अब हमारे ऊपर है कि हम किसको दोस्त बनाएं, अल्लाह और अल्लाह के नेक बंदों को दोस्त बनाएं या शैतान या उसके कबीले के लोगों को दोस्त बनाएं। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम अल्लाह और उनके नेक बंदों को दोस्त बनाएं। इसमें कोई शक नहीं। मैं यहां पर थोड़ी सी एक बात यह करूं, एक बार हिंदुस्तान के ही एक बहुत बड़े आलिम, आजकल ऐसा होता है कि नाम लेने से फौरन लोग कहते हैं कि अच्छा उन्होंने क्या, हालांकि वो कितना हो बड़ी शख्सियत हो तो भी नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हर इंसान में अच्छाई है, जो अच्छाई है वो हमको लेना चाहिए, खा वो कहीं भी हो, और जो खराबी है वो हमको छोड़ देना चाहिए। تو بہت بڑی شخصیت ایک ہی پانی جہاز میں سفر کر رہے تھے، اور ایک اور شخصیت ہندوستان کی بہت بڑی شخصیت جنہوں نے ہندوستان کا قومی ترانہ لکھا ہے، وہ بھی اسی میں تھے. اچھے پڑھے لکھے تھے وہ بھی. اتفاق سے دونوں کی بات چیت ہوئی، تو جو مسلمان عالم تھے انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کا جو ہندوازم ہے یہ بہت پرانا ہے، کئی سو سال سے ہے اس ملک میں ہے، لیکن یہ مذہب آپ کا پھیلا کیوں نہیں، بس یہیں تک رہ گیا، اس سے آگے کہیں بڑھا ہی نہیں، جبکہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے معمولی ایک عرب ریگستان میں عرب کے علاقے میں پیدا ہوئے، لیکن صرف 23 سال کے اندر ان کا دین دنیا کے مختلف گوشے میں پہنچا، پھر اس کے بعد صحابہ کرام اس کو دنیا کے پورے حصے میں پہنچا دیے. آج دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں اسلام نہ ہو. افریقہ کے جنگل میں بھی چلے جائیں تو وہاں بھی بہت سی بستیاں، بلکہ زیادہ سے زیادہ مسلم ممالک آپ کو افریقہ میں ہی ملیں گے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ یہ دین اتنا جلد ساری دنیا میں پھیل گیا، اور آپ کا اتنا پرانا مذہب ہے اور اتنی اس کی لمبی چوڑی تاریخ آپ لوگ بیان کرتے ہیں، سنسکرت کی، اس کی، اس کی، اور اس سے آپ لوگ جوڑتے ہیں ہندوازم کو، تو کیوں نہیں ترقی؟ تو انہوں نے ایک بہت قیمتی جواب دیا، چونکہ وہ لوگ جو تھے حق شناس تھے. آج جیسا زہر لوگوں کے دلوں میں کھلا ہوا ہے، خواہ وہ ہندو ہو یا کوئی بھی ہو، وہ لوگ ویسے نہیں تھے، وہ سچائی پرست تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے، آپ کے مذہب میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی شخصیت ایک کھڑی ہوتی ہے جس کو لوگ رول ماڈل بناتے ہیں، یعنی انہوں نے جو لفظ کہا ہیرو کا، کہ آپ کے مذہب میں ہمیشہ ایسے ہیرو پیدا ہوتے ہیں جو آپ کی قوم کو بیدار رکھتے ہیں، آپ کی قوم کو، آپ کے لوگوں کو بیدار رکھتے ہیں. ہمارے میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا، لہذا یہ مذہب ویسے کی ویسے ہی رہے، اور اس میں کوئی شک نہیں. آپ اس کو تھوڑا سا بدل کے دیکھیں گے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنانے کے بعد ہماری امت میں، یعنی امت محمدیہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دور میں ایک ایک ایسے بندوں کو کھڑا کیا کہ جو دین کو صحیح راستے پر لائیں اور لوگوں کو صحیح راستے پر لائیں. اب اگر ہم اسی کو اللہ کے نیک بندے کہیں، مجدد کہیں، کچھ بھی کہیں، تو یہ جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں ان سبوں کی محنت اور مشقت کو اگر ہم دیکھیں، اور اللہ کی کتاب اگر جو ہے انہوں نے جو کتابیں اپنی زندگی میں لکھی ہیں اس کو دیکھیں، اور قرآن و حدیث کو دیکھیں گے، تو بالکل صحیح ملے گی. لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ میں آخر میں بیان کروں گا. یہ جو غنیت الطالبین کتاب ہے اس میں آپ نے سارے مسائل کو بیان کیا ہے، ہر چیز کو، نماز، روزہ، وضو، غسل، نکاح، طلاق، شادی بیاہ، عبادات، سب کچھ ہے. ساتھ ساتھ آپ نے وہ حدیث کو بھی تشریح کی ہے. کون سی حدیث؟ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میری امت میں، یعنی آپ نے تو پہلے یہ فرمایا کہ یہودی میں 71 فرقے ہوں گے جن میں سے ایک جنتی، عیسائی میں 72 فرقے ہوں گے جن میں سے ایک جنتی، اور مسلمانوں میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک جو ہے میرے راستے پر ہے. نا صحیح حدیث ہے، ساری حدیث کتابوں میں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، مختلف روایتوں سے انہیں نقل، اور انہوں نے وہ سارے فرقوں کے نام گنائے، پورے 73 فرقوں کے نام گنائے، لیکن انہوں نے اہل سنت میں سب کو شامل کیا ہے، اہل سنت میں سب کو شامل کیا ہے، اور جو گمراہ فرقے ہیں انہوں نے اس میں دوسرے خارجی، شیعہ اور دوسرے مرجیہ اور ایسے ویسے سارے فرقے ہیں، اس میں انہوں نے ان کو شامل کیا. البتہ انہوں نے سنت اور بدعت، اس کا ایک چاپٹر بھی رکھا انہوں نے کہ سنت کسے کہتے ہیں اور بدعت کسے کہتے ہیں. سنت والجماعت، آج ہم لوگ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، تو آج کل اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں؟ سنت کا مطلب یہ کہ جو سن لیے ہم لوگ، وہی نہ ہوتا ہے مطلب. اور جماعت کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت جو فیصلہ کر لے. سنی مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہم سنتے ہیں وہی سنی مسلمان ہے نا. عام طور پر لوگ کہتے ہیں بھائی ہم کہاں دیکھے نبی کو، ہم کہاں دیکھے امام بخاری، امام محدث اور فقہا اور ان کو تو دیکھے نہیں، لہذا ہم جو سنتے ہیں وہی سنی مسلمان. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ سنت کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور جماعت سے مراد خلفائے راشدین مراد ہے، ان کی جماعت. کہ سنت کے بعد اگر ہمارے لیے کوئی قابل سند، قابل دلیل ہیں، قابل ثبوت ہیں، تو وہ خلفائے راشدین. اور اس کے بعد انہوں نے وہ سب چیزیں لکھی ہیں کہ ہماری امت میں، انہوں نے پہلے کہا کہ سب سے زیادہ فضیلت والے جو بیت رضوان یعنی جو صلح حدیبیہ میں شامل صحابہ تھے، وہ ان سے زیادہ بزرگ جو بدر میں صحابہ شامل تھے 313، وہ ان سے زیادہ جو 140 صحابہ کی ایک جماعت ایک جگہ بھیجی گئی تھی، وہ ان 40 میں بھی زیادہ فضیلت والے 10 صحابہ جن کو نام لے کر کہا گیا کہ آپ جنتی ہیں، وہ 10 میں بھی 4 خلفائے راشدین، وہ 4 میں بھی سب سے پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق، اس کے بعد حضرت عمر فاروق، اس کے بعد حضرت عثمان غنی، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو گویا پوری چیزیں ہوگی. تو کہا ہے انہوں نے یہ سب لکھ کے کہا کہ یہ ہے اہل سنت والجماعت. اس کے بعد وہ کہتے ہیں بدعت، اور بدعت کے بارے میں انہوں نے اتنا سخت لکھا ہے جیسا کہ اس کتاب میں ہے، وہ الفاظ ہیں، میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ چاہیں تو وہ کتاب اٹھا کر چیک کر لے سکتے ہیں. یعنی اتنا سخت انہوں نے لکھا ہے، اور میں پورے گارنٹی اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں اتنا سخت نہیں، میں ایک درمیانی انسان ہوں، معتدل جسے کہا جاتا ہے، لیکن ماڈریٹ نہیں ہوں. ماڈریٹ جو آج کل امریکہ نے جو الفاظ استعمال کیا ہے، وہ ماڈریٹ میں نہیں ہوں، کہ اس کے مطلب کا ہو تو ماڈریٹ بن جائے اور مطلب ختم ہو جائے تو جائے، وہ ماڈریٹ نہیں ہوں میں. یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ شرک سے بچتے ہوئے توحید پر قائم رہنا، بدعت سے بچتے ہوئے سنت پر قائم رہنا، اور جہاں تک ہو سکے اپنے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا. ہم شرک سے نفرت کریں گے، شرک کرنے والے سے نفرت نہیں کریں گے. ہم بدعت سے نفرت کریں گے، بدعت کرنے والے سے نفرت نہیں کریں گے. کیونکہ اگر ہمارے دل میں نفرت پیدا ہوگی تو ہم ان کو دعوت کیسے دیں گے؟ یہ بہت ضروری چیز ہے. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اتنا سخت لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بدعتی کو اگر کوئی اس کے خوشی کا کام ہو تو مبارکبادی تک مت دو، لیکن مہربانی کر کے آپ اس پر عمل نہ کیجیے، کیونکہ آج کا دور یہ نہیں ہے. آج کا دور یہ ہے کہ ہم مسلمان جیسے بھی ہو سکیں آپس میں ایک بننے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، ان کا عمل اگر ہے، اگر وہ سدھرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں سدھرتے ہیں اللہ کے پاس وہ جواب. لیکن آج جو دنیا کے جو حالات بن چکے ہیں مسلمانوں کے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے جتنی چیزوں میں کم سے کم ہم ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں ملنے کی کوشش کریں، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ جیسا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے باہر کے ملکوں میں، کہ دنیا ہم کو بانٹ بانٹ کر اور ختم کر دے گی. لیکن شرک سے نفرت رکھیے، بدعت سے نفرت رکھیے، شرک کرنے والے سے نفرت مت کیجیے. آپ اس سے دوستی محبت کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کی دوستی اور محبت سے وہ شرک سے بچ جائے. آپ کو معلوم ہے دعوت کا کام کتنا مشکل کام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئے کہ سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا، لیکن آپ اس کو 100 بار دعوت دینے کے لیے گئے، 100 بار، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 100 بار. حالانکہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ دشمن خدا اور دشمن رسول ہے، لیکن پھر بھی آپ بار بار دعوت دیں. کیوں؟ کہ آپ کو کفر سے نفرت تھے، کافر سے نفرت نہیں تھی آپ کو. تو ہمیں بھی شرک سے نفرت ہونی چاہیے، بدعت سے نفرت ہونی چاہیے، مشرک اور بدعتی سے نفرت نہیں ہونی چاہیے. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت، ہو سکتا ہے وہ دور ویسا رہا ہوگا، وہاں تک کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی بدعتی بدعت کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ تک بھی مت. اتنا سخت انہوں نے اس کتاب میں لکھا. تو خیر آج کا دور وہ نہیں ہے, ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمارا, لیکن جو اللہ کے بندے ہیں, جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کا نام لے کر جھوم جاتے ہیں, کم سے کم ایسے بندوں سے میں گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھی. خیر بات بہت لمبی ہو رہی ہے, شاید عشاء کا وقت جو ہے, عشاء کتنے بجے ہے؟ 8:15, جب تک چل سکتے ہیں. تو تعلیمات کے اوپر اب آئیں گے. تعلیمات کے لیے آپ دیکھیں گے تو عوام میں بہت سی چیزیں, میں پھر وہاں تک آؤں کہ اولیاء اور اولیاء کے نام پر جو گمراہی ہو, اس میں کوئی شک نہیں, جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ نیک ہیں, لیکن ہمارے بہت سے لوگ جس طریقے کے دوسرے مذہبوں میں ہے کہ انہوں نے ان کی چند چیزوں کو دیکھ کر ان کو خدا بنا لیا, ان کو بڑا بنا لیا. افسوس یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اپنے نیک بندوں کو جو کرامت دیا تھا, اس کرامت کو دیکھ کر بہت سے ہمارے مسلمان بھائی وہی کام کرنے لگے جو غیر اپنے بڑوں کے بارے میں کرتے تھے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا اور بھی جو اللہ کے نیک بندے ہیں جن سے جو ہے اس قسم کی چیزیں صادر ہوئی جس کو کرامت کہا جاتا ہے, یہ چیزوں کو دیکھ کر لوگوں نے انہی کو سب کچھ سمجھ لیا. لہذا آپ دیکھیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام میں کیسے کیسے الفاظ جوڑے جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے یا غوث المدد, ہے یا نہیں؟ حالانکہ غوث کے معنی مدد کرنے کے ہیں, اور مدد کرنا یہ اللہ کا کام ہے. اگر آپ دیکھیں گے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو ان کے خطبات میں آیا ہے کہ جب بھی وہ تقریر کرتے تھے تو تقریر سے پہلے ایک لفظ کہتے تھے, کہتے تھے لا معین الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں. ولا دلیل الا رسول اللہ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے علاوہ کسی کی بات دلیل نہیں ہوتا. اب آپ دیکھ لیجیے آپ کی پوری زندگی کا خلاصہ آ گیا کہ آپ کی پوری زندگی کا میسج کیا تھا, بس اللہ اور اس کے رسول. فتوح الغیب خاص کر آپ پڑھیں گے, جیسا کہ اس میں لوگوں نے سوال بھی کیا آپ سے کہ آپ اتنے بڑے مرتبے اور مقام پر کیسے پہنچے, تو انہوں نے کہا صرف دو چیزیں, اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت, بس. اس کے علاوہ کوئی چیز ان لوگوں کی زندگی میں نہیں تھی. لیکن اگر آج عوام میں دیکھیں گے تو صرف ان کے کرامات کے بارے میں کیسی کیسی باتیں ہیں. میں نے ایک دو خطبے میں بھی سنایا تھا, آپ کو بھی سناتا ہوں, آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ یہ کیا صحیح ہو سکتے ہیں یا غلط. اگر صحیح ہے تو ہم کو بھی بتلائیے, ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں, لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ بالکل صحیح نہیں ہوتا. مثال کے طور پر عام طور پر لوگ بہت, ان کے ناموں میں سے ایک نام رکھا گیا ہے دستگیر, ہے نا؟ کیا مانے دستگیر کیا بتائیے, کوئی مانا اس کا؟ دست کہتے ہیں ہاتھ کو اور فارسی لفظ ہے یہ, اور گیر کہتے ہیں پکڑنے کو. دستگیر یعنی ہاتھ پکڑنا, سہارا دینا, ہے نا؟ ہاتھ پکڑنے سے مطلب سہارا دینا, اس کا مرادی معنی, لفظی معنی ہاتھ پکڑنا. کیوں یہ نام دیا گیا معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت جبریل تو یہیں رہ گئے سدرہ منتہا تک, اس سے آگے آپ بڑھے تو عرش تک پہنچنے کے لیے بیچ میں ایک سیڑھی تھی جو چھوٹی پڑ رہی تھی, تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول کو سہارا دیا, اسی لیے دستگیر کہا جاتا ہے. آپ سوچ کر دیکھیے کیا یہ صحیح ہو سکتا ہے. پیدا ہوئے ہیں آپ 470 ہجری میں, اور معراج کب ہوا ہے؟ تو یہ لوگ جو ہیں اصل, دیکھیے فارسی میں ایک جملہ کہتے ہیں پیرا نمی پران مریداں پرائن, یعنی پیر جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی جگہ صحیح ہوتے ہیں, پیر آج کل کے پیر نہیں, یعنی جو پرانے جو اللہ کے نیک بندے تھے وہ, لیکن جو مرید ہوتے ہیں نا وہ بہت اڑاتے رہتے ہیں, چھوڑتے رہتے ہیں. کیا ہے کے لیے کیا اتنے بڑے پیر کا میں مرید ہوں بول. تو اصل یہی ہوتا ہے, اب اگر ہم اس کو تعلیمات میں لائیں تو آپ وہ خطبات جو ان کی غنیت طالبین ہیں آپ نے وہ خطاب دیکھیں گے, کوئی بھی آدمی جب کتاب لکھتا ہے تو شروع میں لکھتا ہے نا کہ میں نے یہ کتاب کیسے لکھی, لیکن جب دینی کتاب ہوتی ہے تو اس میں جانتے ہیں کیا لکھا جاتا ہے. سب سے پہلے وہ لوگ اللہ کی تعریف لکھتے ہیں کہ میں اللہ کے نام سے ہوں. اگر صرف پوری کتاب نہیں وہ ایک پیج پڑھ لیں گے نا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جتنے موحد تھے آج کے ہم اور آپ بھی اتنے موحد نہیں ہوتا. ساری تعریف انہوں نے اللہ کی شان میں کہی ہے, لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو بھول گئے. ایک بہت بڑے عالم تھے جو انہوں نے اپنی زندگی کے واقعات میں لکھا ہے کہ ان کو ایسے شرک کرنے والوں سے مناظرہ ہوتا تھا, بات چیت ہوتی تھی, تو ان کو معلوم نہیں تھا کہ شرک کیسے کیسے ہوتا ہے. آپ بھی جائیے دیکھنے کے لیے جائیے. تو وہ گئے اجمیر دیکھنے کے لیے, تو ایک صاحب کے گھر مہمان ٹھہرے, تو گھر والوں نے پوچھا کہ مولانا کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں اس لیے آیا ہوں کہ لوگ بہت سے جو شرک والے لوگ آتے ہیں مجھ سے مناظرہ کرتے ہیں, تو ہندوستان میں تو سب سے بڑا وہی ہے, تو وہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ یہاں لوگ کس قسم کی شرک کرتے ہیں تاکہ میں عوام کو بتا سکوں. تو انہوں نے کہا مولانا شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانے اور ساتھ ساتھ کسی اور کو مانے. یہاں کے مسلمان تو اللہ تعالیٰ کا نام لے لیتے, اٹھے تو خواجہ بیٹھے تو خواجہ, بس یہی ہے. تو آج ہم لوگوں کی حالت بھی یہی ہو گئی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ان کے کرامات کو یا کسی بھی چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا, اللہ تعالیٰ کو پکارنا, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا نہیں. اب یہ جو گیارہویں ہوتی ہے, گرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تو بہت کم کر دیا ماشاءاللہ, اب علمی بیداری آ رہی ہے اور بہت کم ہوتا جا رہا ہے, خاص کر نوجوان طبقہ بہت تیزی کے ساتھ ان چیزوں کی طرف آ رہا ہے, اسی لیے بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اور پریشان ہونے کے بعد جو ہے آپ دیکھیں گے ان بیانوں میں, میں کھلم کھلا کر رہا ہوں, میں نے جمعہ کے خطبے بھی نام لے کر کہا تھا کہ رائے پیٹا اور ٹریپلیکین میں جا کر آپ دیکھیں گے تو بڑے بڑے اسٹیج لگیں گے, اور ان میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کم اور دوسرے مسلمان کو گالیاں زیادہ, ہے یا نہیں؟ ہوتی ہے نوتی ہوتی ہے, جس چیز میں بھی آپ اٹھا کے دیکھیے, بارہویں کا بیان ہو یا گیارہویں کا بیان ہو, سیرت کم مسلمانوں کو گالیاں زیادہ, دوسری جماعت والوں کو گالیاں زیادہ, سیرت کم اور دوسروں کے اوپر اعتراض زیادہ. یہ کون سی سیرت ہے؟ یہ کائنات کے نبی کی سیرت ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت ہے؟ کس کی سیرت ہے یہ کہ خود مسلمان وہ بھی اسٹیج لگا کے کسی دوسرے مسلمان کو گالی دے؟ ہم نے بھی کہا کہ شرک اور بدعت کے خلاف, لیکن میں نے آپ کو کیا کہا کہ آپ شرک سے نفرت کیجئے, شرک کرنے والوں سے نفرت مت کیجئے, اس لیے کہ وہ بھی مسلمان ہے, کوشش کیجئے اس کی اصلاح کی, اس کو بلائیے. معلوم نہیں ہے لوگوں نے ان کے دماغ کو خراب کیا ہے, لوگوں نے ان کے ذہن کو خراب کیا, اور ہم مسلمان ایسے ہیں کہ اگر بیپار کے بارے میں تجارت کے بارے میں کوئی بات کہی جائے تو پورا تحقیق کر لیں گے, دین کے بارے میں تو نہیں. بھائی ہم سنی مسلمان ہیں, بس جو سنتے ہیں وہی. معلوم ہے آپ تعجب کریں گے, میں افسوس کے ساتھ سنا رہا ہوں, ابھی جمعہ کے روز جمعہ کے بعد اکثر لوگ آتے ہیں, جمعہ کے بعد ملتے ہیں اور مسائل وغیرہ پوچھتے ہیں. ایک آدمی آیا, اس نے پوچھا کس کی مسجد ہے انجمن کی مسجد کے بارے میں, نے کہا مسلمانوں کی ہے. تو کہا نہیں نہیں مسلمان میں کس مسلمان کی ہے؟ میں کہا کہ آپ کا کیا مقصد ہے؟ کہا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں, میں فلاں جگہ سے آیا ہوں اور میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. تو میں پوچھا جمعہ تھا آپ پڑھے یا نہیں پڑھے؟ کہا نہیں میں نہیں پڑھا ہوں. صاف کھلم کھلا بول رہا ہے کہ میں نہیں پڑھا ہوں. بولے بھائی جمعہ تھا آپ دے. نہیں میں نہیں پڑھا, جب تک مجھے معلوم نہیں ہوگا کہ یہ کس کی مسجد میں نہیں پڑھوں گا. پھر آپ نے کیا کیا؟ تو میں ظہر کی نماز پڑھا ہوں. میں کہا بھائی معاف کرنا مجھے جانا ہے, السلام علیکم آپ چلیے. تو کہا میں آپ سے ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا. بالکل کھلم کھلا ایک دم سامنے فیس ٹو فیس رہ کر کے کہتا ہے جب تک مجھے معلوم نہیں ہوگی کہ یہ کس کی مسجد ہے میں نماز نہیں پڑھوں. میں کہا آپ پڑھے لکھے ہیں؟ کہا اس کے لیے آپ کو کیا ضرورت ہے, آپ سے بڑے عالم بھی آ کے سمجھائیں گے تب بھی میں نہیں سمجھوں گا. یہ تک بھی کہتا ہے. ایک طرف مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا اور دوسری طرف مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی کہ آج ہماری امت میں اتنی خرابیاں ہیں, ان حالات میں بھی ہم مسلمان خود ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے تو غیر قوم ہم کو کیا برداشت کرے گی, دوسرے لوگ ہم کو کیا برداشت کریں گے؟ ہم خود جب ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے تو دوسرے کیا ہم کو برداشت کریں گے؟ تو آج یہ بہت ضروری چیز ہے. اب آئیے تعلیمات کے تعلق سے چند مقدم. کتنے بھی ولی ہوں یا صحابہ ہوں یا فقہا ہوں یا محدثین ہوں یا اللہ کے نیک بندے کوئی بھی ہوں, سب کا عقیدہ تعلیم ایک ہی ہوتا ہے, کہیں بھی آپ کو فرق نہیں ملے گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ قرآن کریم کی ایک آیت سب سے پہلے وہ پڑھتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم, وہ راستہ جس پر چلنے سے اللہ کا انعام ملتا ہو, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دیکھو سورہ نساء میں غالباً ایک آیت آئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے چار لوگوں کے طریقے بیان کیے کہ اللہ نے انعام کن کے اوپر کیا, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اب لوگ اس آیت کو لے کر کہتے ہیں کہ دیکھو چار راستے, میرے اللہ کے بندو یہ چار راستے نہیں ہیں, یہ چار درجے ہیں, یہ راستے چار نہیں ہیں. اسلام تو ایک راستہ سکھا رہا ہے, تو جب یہ سب اللہ کے مقرب اور نیک بندے ہیں تو راستے الگ الگ کیسے ہوں گے؟ راستے چار نہیں ہیں یہ. یہی غلط فہمی ہے سب سے بڑی چیز, کہ ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ راستے چار ہیں, ہرگز نہیں. راستے چار ہوں گے تو پھر چار ہو جائیں گے, طریقے چار ہو جائیں گے, نہیں, راستہ ایک ہی ہے. یہ چار درجے ہیں, نبی کا درجہ ایک الگ ہے, صدیقین کا درجہ الگ ہے, شہداء کا درجہ الگ ہے, صالحین کا درجہ الگ ہے. یہ درجے چار ہیں. صالحین میں یہ اللہ کے نیک بندے آئیں گے, شہداء آپ جانتے ہی ہیں, صدیقین آپ جانتے ہیں, انبیاء کا راستہ الگ ہے, یعنی درجہ الگ ہے. یہ درجے ہیں, یہ چار راستے نہیں ہیں. لہذا لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر انعام کیا, لہذا ہم صالحین کے راستے پر ہیں. نہیں, صالحین بھی تو نبی کے ہی راستے پر ہوں گے. جب تک نبی کا راستہ نہیں ہوگا وہ صالح ہو ہی نہیں سکتے. شہداء بھی اللہ کے راستے پر ہوں گے, جب تک اللہ نبی اور جو ہے نبی کی لائی ہوئی شریعت پر نہیں ہوں گے وہ شہید ہو کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. صدیق اسی وقت بن سکتا ہے جب وہ نبی کی لائی ہوئی شریعت کو مانے. تو لہذا یہ چار راستے نہیں, یہ چار درجے ہیں. یہ یاد رکھیے, یہ فلسفہ اگر آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کو کوئی گمراہ نہیں کرے گا. تو لہذا یاد رکھیے کہ کوئی بھی ہوں, جتنے بھی اللہ کے نیک بندے اور سب ہیں. اب سوال یہ کہ یہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں اور کون نہیں, ہم کو کیسے معلوم ہو؟ ہمارے پاس تو کوئی کیٹیگری نہیں ہے. آج کتنے انسان ہیں دیکھنے میں ہم کو لگ رہے ہیں, ان کے دلوں کے اعتبار سے اس کے اعتبار کیا ہے ہم کو کیا معلوم, اور ہمیں ضرورت بھی نہیں اس کو تلاش کرنے کی. ہمیں صرف ایک چیز کرنی ہے جو بہت بہتر راستہ ہے, اور وہ راستہ بہت سے لوگ جیسا کہتے بھی ہیں کہ یہ لوگ نہیں مانتے ہیں ان کی. ہم تو ہر نماز میں ہر اللہ کے بندے کے لیے دعا کرتے ہیں, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو 15 منٹ وقت اور بڑھا دیا گیا میرے لیے, تو آئیے اور بھی ذرا کھل کے بات کر لیں. مقصد اصلاح ہے, اگر کوئی غلطی ہے آپ مجھے بھی اصلاح کر سکتے. تو میں بات ختم کرنے کے لیے کوشش کر رہا تھا وہ یہ کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جماعت والے فلاں یہ والے اولیاء کو نہیں مانتے. کون ایسا مسلمان ہے جو نماز پڑھے اور تحیات نہ پڑھے؟ ہے کوئی مسلمان؟ کوئی جماعت کو لے لیجئے جو نماز پڑھے اور تحیات نہ پڑھتا ہو, ہے کوئی مسلمان؟ اور تحیات میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں, تحیات للہ والصلوات والطیبات. کیوں؟ کہ اللہ کا حق پہلے ہے یا نہیں پہلے؟ اس کے بعد نبی کا ہے, تو ہم کہتے ہیں السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, ہم پر سلامتی ہو اور سارے نیک بندوں کے اوپر سلامتی. اب ہم کو معلوم نہیں کہ دنیا میں کتنے نیک بندے ہیں, اگر معلوم بھی ہو جائے چلیے, اور اگر سب کا نام لیں تو تحیات تحیات رہے گی یا تراوی بن جائے گی؟ ہوگا نہیں ہوگا. تو سب سے آسان طریقہ ہمارے نبی کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھا دی ہیں کہ اب جتنے بھی صالحین ہوں گے سب کے اوپر سلامتی کی دعا ہر نماز میں ہو رہی ہے, اب اس سے بڑھ کر کیا ہو؟ تو یہ تو پورا دین, اسی لیے تو دین مکمل ہو گیا ہمارے نبی کے اوپر, کہ جن کو جو جو مقام ملنا تھا مقام دینا تھا وہ تو سب پہلے ہی دے دیا گیا. لیکن ایک کرامت کے نام پر آج ہم لوگ اتنے سارے کام کر رہے ہیں کہ شاید عیسائی بھی ہمارے سامنے شرما جائے. تو اب اسی آخری نقطے پر ہم اور آپ آتے ہیں. آج عیسائی کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کہا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ہے نا, مغضوب سے مراد کون ہے؟ یہودی ہے, ان کے اوپر اللہ کا غضب نہ دو. عیسائی کو مغضوب نہیں کہا گیا, ضالین کہا گیا, وہ گمراہ ہوئے. کیسے گمراہ ہوئے, کس وجہ سے گمراہ ہوئے؟ انہوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ تو زندے کو مردہ کر رہے ہیں, اندھے آدمی کو آنکھ دے رہے ہیں, گھر میں جو کچھ ہے اس کو جمع کر کے رکھا آدمی یہاں بتلا دے رہے ہیں, مٹی کے پرندوں میں پھونک مارتے ہیں تو وہ اڑنے والا بن جا رہا ہے, یا نہیں قرآن میں؟ عیسائی بھی تو یہی کہتے ہیں, لیکن قرآن نے جب نقل کیا تو اس کو کیا کہا؟ کہا بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم سے. عیسیٰ علیہ السلام کہا تھا, عیسیٰ علیہ السلام کی طاقت تھی کیا وہ؟ نہیں, اللہ کی طاقت. اللہ نے نبیوں کو کیا دیا؟ معجزہ دیا. اللہ کے بندوں کو کرامت کہا جاتا ہے. اب اگر عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر ان کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ کر گمراہ ہو رہے ہیں, تو ہم مسلمان بھی ان اللہ کے نیک بندوں کی کرامتوں کو دیکھ کر ہم گمراہ ہو رہے ہیں. اب اگر قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے تو عیسائی حق پر ہیں یا باطل ہیں, بتلائیے. آواز آنی چاہیے, کیوں بھائی؟ وہ تو نبی کو مان رہے ہیں نا, اور نبی کی وہ ساری چیزیں قرآن سے ثابت ہے کہ انہوں نے کیا, اور قرآن گواہی بھی دے رہا ہے. جبکہ ان اللہ کے نیک بندوں کا, معاف کیجئے میں ان کی شان میں گستاخی نہیں کر رہا ہوں, چونکہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں اس لیے میں کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کو جو اللہ نے اپنی طاقت دی اور جس کی وجہ سے انہوں نے کرامتیں دکھلائیں, تو ان کرامتوں کو دیکھ کر اگر ہم لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو ہم حق پر ہو جائیں گے. قرآن نے یہ بھی کہا کہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پوچھے, سورہ مائدہ کے آخر میں, پوچھے گا نہیں پوچھے گا؟ تو پھر کیا چیز ہے؟ اب آئیے آج کے دور میں, اور ہم کو سب قرآن بتلا دیا ہے کتنے قسم کے لوگ ہیں. قرآن نے اس وقت بھی بتایا کچھ لوگ اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ جب ان کے اندر قرآن اور حدیث کی بات آتی ہے تو فوراً کہتے ہیں کہ ہم نے اتباع کر لیا. یہ بات کہاں ہے؟ سورہ نور میں ہے کہ جب ان کے سامنے کہا جاتا ہے کہ تعالوا الی کلمۃ اللہ, اللہ کے بات کی طرف آؤ, تو فوراً کہتے ہیں کہ سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی بات کی طرف آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا, نہیں ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں. یہ سب قرآن ہے. یہ چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے میں صرف آیتیں, ورنہ آیتیں ریفرنس کے ساتھ بھی دے سکتا. آج ہے یا نہیں ایسا؟ اکثریت مسلمانوں کی آج یہی ہے. جب ان سے کہا جائے گا کہ نہیں اللہ کی بات مانو, رسول کی بات مانو, تو کہیں گے حضرت آج تو آپ تو آج آئے ہیں, یا یار جی سی تو اب بنا ہے, ہم تو چودہ, ہمارے باپ دادا بھی ویسے ہی تھے, ہمارے لکڑ دادا, تکڑ دادا, پکڑ دادا, نانی پڑ نانی سب یہی تھے, آج آپ آ کے نئی بات کہہ رہے ہیں. اب بتائیے کہ قرآن بھی وہی کہتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا اور آپ نے مکے کے باشندوں سے کہا کہ اے لوگو, یہ تم اللہ کی طرف آؤ اور اس کے رسول کی طرف آؤ, تو انہوں نے کہا حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا, نہیں ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے وہی ہم کریں. یہ قرآن میں دو جگہ آیا ہے. ایک جگہ جواب دیا کہ اگر تمہارے باپ دادا کو علم نہیں تھا تو کیا تم بھی نہیں جانو گے, اور ایک جگہ کہا کہ ان کو سمجھ نہیں تھی تو کیا تم بھی نہیں سمجھو گے. میرے بھائیو یہ سب سمجھنے کا وقت ہے. دوسرے قسم کے لوگ یہ ہیں. تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو اپنے بڑوں اور سرداروں اور لیڈروں کو مانتے ہیں. جیسا کہ قیامت کے دن ان کے بارے میں آیا ہے کہ جب ان کے بڑے اور لیڈر, ان کے سردار جب آگ میں جلیں گے یا ان کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا, تو ایسے وقت پر وہ کہیں گے کہ کاش ہم ایسے لوگوں کی اتباع نہ کرتے, ان لوگوں کی باتوں کو نہیں مانتے کہ یا لیتنا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیلا, کہ ہم نے اپنے بڑوں اور ان کو مانا, حقیقت میں وہ بڑے کو مانتے تو سدھر جاتے، لیکن بڑوں کے نام پہ جو گمراہ کیا گیا اس کو انہوں نے مان لیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ ہو گئے۔ تو جانتے ہیں اس دن یہ لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے، اس لیے کہ انہوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے، ہم تو سمجھے تھے کہ یہ بڑے ہیں، کیونکہ لوگ آج سیدھی سادھی بات کہیے تو کوئی نہیں مانتا ہے، اگر وہی ذرا پگڑی ہو، جیسا کہ میں نے مذاقن کہا ابھی کو، اگر مجھے پہلے بتلاتے کہ ریکارڈ کرنا ہے تو میں بھی اونچی ٹوپی پہن کے آ جاتا اور ذرا شیروانی بھی پہن کے آ جاتا، لیکن تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر یہ سب چیزیں ہیں تو لوگ واہ کیا بات ہے بھائی، اتانا سادت نوا کو بران، یہی ہے، یہ لمبی چوڑی چیزوں کو لگا کر جو گمراہ کر رہے ہیں، یہ قرآن ہے، آپ قرآن میں اٹھا کر دیکھیے، یہ سب گمراہی کی بات آئیے یہ قرآن۔ تو تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں، پہلے تو وہ لوگ ہیں جو خود اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں، دوسرے جو ماں باپ کے طور طریقے پر، تیسرے وہ لوگ ہیں جو بڑوں اور اس اور اس ساری چیزوں پر گمراہ ہو رہے ہیں۔ ایک اور گمراہی ہے جو اور بھی خراب ہے، کچھ لوگ وہ بھی ہیں جس کو قرآن نے کہا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو ہی خدا بنا لیا، بس جو وہ کہہ دیں وہی صحیح ہے، اور ہیں ویسے لوگ۔ اب یہ کیا ہے، پیری مریدی کیا ہے بھائی؟ آپ تو مجھ کو آپ پیر مان لیں، آپ میرے مرید بن جائیں، آپ کا سب کچھ کچا چٹھا میں پار کراؤں گا، اور باقاعدہ سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں، ان کے قبر میں رکھا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پہلے ہم لوگ سنتے تھے کہ آغا لوگ ایسا کرتے ہیں، آغا خانی میں ہوتا ہے کہ تم اگر مرو اور 50,000 دو تو 5 جنتیں تم کو دی جائیں گی، حضرت جبرائیل کے نام وہ لوگ خط لکھتے ہیں، یہ ہوتا ہے، آپ جا کے تحقیق کر لیجیے۔ کیا آج ہمارے میں نہیں ہے کہ ان کو مرید کی سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے اور ان کے سینے پہ رکھا جاتا ہے، قبر میں رکھا جاتا ہے تاکہ ان کو معلوم ہے فلاں کے مرید ہیں تو یہ کچھ بھی نہیں کریں گے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اب قرآن نے ان سب کا حل بتلایا، کہا کہ یاد رکھو سب سے بہتر طریقہ ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اللہ کے بعد یہ آیت تو عام لوگوں کے لیے، وہ یہ کہ تعالوا الی ما انزل اللہ و الی رسول، اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا ہے اور رسول جو ہم کو لے کر آئے ہیں اس کی طرف آ جاؤ، باقی احترام سب کا کیجیے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم ان کا احترام نہیں کر رہے، احترام تو سب کا کر رہے ہیں، یہ عام طور پر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خامخواہ اپنی روزی روٹی کو بنانے کے لیے، اپنی دکان کو چمکانے کے لیے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالتے ہیں کہ نہیں وہ غلط، اور اکثر دیکھیں گے کہ جو جتنا زیادہ صحیح بات کرنے والا ہوگا لوگ اسی کے زیادہ مخالف ہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال لے لیجئے، پوری دنیا آج اسلام کے مخالف ہے، کیا اسلام صحیح مذہب نہیں ہے؟ ہے یا نہیں؟ یہ صحیح ہے تبھی تو سارے لوگ مخالف ہیں، اگر ہم حق پر نہیں رہتے تو ہمارا بھی کوئی مخالف نہیں ہوتا، کیا غلطی ہے ہماری؟ ہمارے بھی اگر انسان ہونے کے ناطے ہم بھی وہی ہاتھ پیر کام نہ سب کچھ ہیں، ہم بھی وہی قانون، لیکن صرف یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ساری دنیا کا قانون ایک طرف، اللہ کا قانون ایک طرف، یہی نہ ہماری غلطی ہے، ہم دنیا سے بڑے طاقت والے کے قانون کو نہیں مانیں گے لیکن اللہ کے قانون کو مانیں گے، یہی نہ ہماری غلطی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ ہم بات مانیں گے دین میں بھی تو صرف نبی کی بات مانیں گے، نبی کا طریقہ یعنی اللہ کا کلام، عرش والے کی بات یا مدینے والے کی بات، دوسرا کچھ نہیں۔ لیکن آج لوگ کیا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو خود گمراہ کر کے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، لہذا آئیے خاص کر میں بڑے لوگوں سے، نوجوان لوگ تو سدھر رہے ہیں ماشاءاللہ دین کی طرف آ رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان اگر دین کی طرف مائل ہوں تو بڑے ماں باپ اس میں رکاوٹ بنتے ہیں، حالانکہ ان کو چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ بچے آپ کی جوانی میں صحیح راستے کی طرف آ گئے، آپ بوڑھے ہو گئے بڑھاپے تک پہنچ گئے حق نہیں ملا تو کم سے کم ان بچوں کے ذریعے سے بھی تو حق کو سیکھ لیجیے، ورنہ اگر آپ کہیں گے کہ نہیں ہمارے باپ دادا جو کر کے گئے وہی صحیح، تو قرآن کی وہ دو آیتیں ہمیشہ یاد رکھیے، اگر قرآن قیامت کے دن، اب تو پوچھ رہا ہے لیکن آج نہیں سدھرے تو قیامت کے دن ضرور کہے گا کہ اگر ان کو علم نہیں تھا، ان کو سمجھ نہیں تھی، وہ نہیں سمجھے، ان کے پاس علم نہیں آیا، تو کیا آج تمہارے پاس بھی علم نہیں آیا؟ آج حق موجود ہے اور حق پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ آئیے آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع، کہ اللہ ہم کو حق دکھلائیے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا, اور باطل دکھلائیے, باطل سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے. اللہ تبارک و تعالی ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ ہمیش حق کہنے, حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.